أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة آية نمبر 40. اس سے پچھلی کلاس میں جو آیات گزری ہیں ان میں آپ نے سماعت فرمایا تھا انسانیت کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور اس کے بعد ابلیس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور وہاں سے انسانیت کی دشمنی کی ابتدا ہوئی. اس نے انسانیت کو چیلنج کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں اس انسانیت کو گمراہ کروں گا، ان کا دشمن بن کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے نکال دیا، سب کے سب دنیا پر آ گئے. دنیا پر آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی، ہدایات آتی رہیں گی. جو ان ہدایات کو اپنا کر چلے گا وہ شیطان سے بچ کر، اس کے شر سے بچ کر کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اس کے شکنجے میں آ جائے گا اس ہدایت کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن پھر اسے جنت دوبارہ واپس نہیں مل سکتی. اس کے بعد فوراً کلام کا جو رخ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف جاتی ہے. درمیان میں کیا کچھ ہوا، کیا معاملات ہیں، وہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آتے رہیں گے. یہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اس ہدایت کے ساتھ جو سلوک اس قوم نے کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم اپنے سے پہلی قوموں کی، اے مسلمانوں، ایسی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں، یہود و نصارہ ہیں کیا؟ فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس یہ ہدایت آئی، اور اس ہدایت کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور شیطان کے حملوں سے بچ نہ سکے. تم ایسے نہ بننا. ان کا تذکرہ اس لیے قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تین قومیں آپ کو آج بھی دنیا کے اندر ملیں گی، ایک یہودی، ایک عیسائی، جو آسمانی مذہب کے دعوے دار ہیں. اس کے علاوہ تقریباً جتنے آپ کو ملیں گے انہیں آپ مشرکین کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں. جن کے پاس آسمانی مذہب کی کچھ نہ کچھ صحیح تعلیمات باقی بچی ہیں وہ یہ دو مذہب ہیں، یہودی اور عیسائی، جن کا تذکرہ قرآن پاک نے کثرت کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا ان سے خطاب ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، جس کا معنی مفہوم آج کے آپ اپنی زبان میں سمجھ لیں تو اللہ کا بندہ، عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ، اے اللہ کے بندے کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے چونکہ 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام، بقیہ 11 بیٹے. اس کے بعد جو نسل چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن، کتاب، نبوت، شریعت، وہ سب کی سب انہی قوموں کے اندر رکھی ہیں. یہ 12 قبیلے جو تھے جن کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے معاملات کے اندر آئے گا کہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے. ان کو ان کے والد کے نام کے ساتھ یاد کر کے ان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اپنے باپ کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اپنے والد کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اپنے آبا و اجداد کی طرف غور کرو کہ جنہوں نے اس رہنمائی کو اختیار کر کے شیطان کے شر سے شیطان کا مقابلہ کیا اور جنت کے حصول کی پوری پوری کوشش کی ہے. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، میرے وہ سارے انعامات یاد کرو، جن میں سے بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ بھی آگے چل کر ان کو گنوائے گا. وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. میرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سر فہرست ان وعدوں میں سے ہے، جس کا ذکر تورات میں بھی تھا، جس کا ذکر انجیل میں بھی تھا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا. فرمایا میرے اس وعدے کو پورا کرو، اس نبی پر ایمان لانے کے، اوف بعہدکم، جو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے جنت میں داخلے کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، یا تمہیں واپس وہ عزت جو تمہاری کھوئی ہوئی عزت ہے وہ واپس دینے کا، وہ سب کا سب تمہیں ملے گا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوفِ بِعَهْدِكُمْ, جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اپنی عام زبان میں کہہ سکتے ہیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ کے ساتھ انسان جیسا پیش آئے گا ویسے ہی اللہ سے صلے کی امید بھی رکھے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور خاص صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو, میرا خوف اپنے دلوں میں رکھو, کامیابی تمہیں اللہ نوازنے والا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, جو کتاب جو باتیں میں نے نازل فرمائی ہیں, آمنو ایمان سے, تم اس پر ایمان لاؤ, آرڈر ہے, اللہ کا حکم ہے, ہر اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے, خاص طور سے اس نبی پر, اس نبی پر جو تعلیمات اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں. مصدقا لما معکم, اس کی ہر بات تمہارے پاس موجود کتاب اور باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے, تکذیب نہیں کرتی. یہ اس نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جب سب کے سب ایک ہی طرف سے ان کو وحی آ رہی ہے, تمام انبیاء کو, اور یہ نبی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اس کی باتوں میں کچھ خلل ہوتا ہے, کوئی الگ بات ہوتی, کوئی ہٹ کر ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک میں آپ اکثر پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن پاک نے پچھلی قوموں کی باتوں کی تصدیق کی ہے. اس کے تین معنی اور مفہوم مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک تصدیق کا معنی یہ ہے کہ جو دعوے ان انبیاء نے کیے تھے اس کتاب میں تھے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان دعووں کی تصدیق ہے. آپ نے آ کر یہ بتا دیا کہ میں وہی دعوے ہوں جو انبیاء نے کیے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا, اس پر ایمان لانا چاہیے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان انبیاء کی تصدیق کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ہر ایک انبیاء بھی, یہ رسول بھی, اور تمام کے تمام مومنین بھی, ان سب کے سب کا اللہ پر, کتابوں پر, تمام کے تمام رسولوں پر ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی تصدیق کی ہے, کسی بھی نبی کی مخالفت نہیں کی, بلکہ یہ تک فرما دیا کہ کسی نبی سے مجھے اونچا یا برتر قرار مت دو. حالانکہ ایک افضلیت کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے, لیکن فرمایا کہ مجھے کسی بھی نبی سے بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو. آپ نے تمام انبیاء کا ایک احترام بھی کیا ہے, تو یہ بھی ایک تصدیق ہے. اور سب سے بڑی بات جو تصدیق کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمانیات ہیں, جو عقائد ہیں, جو عقیدہ, جو ایمان آدم علیہ السلام کے دور سے چلا تھا, وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تمام انبیاء نے وہی عقیدہ, وہی ایمان پیش کیا. ایمانیات کے باب میں کبھی تاریخ میں کوئی تبدیلی, کسی شریعت میں کوئی نسخ, کوئی رد و بدل نہیں ہوا. جو ایمان آدم علیہ السلام کا تھا, جو عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا, وہی عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا. تو آپ اگر اس سلسلے کی کڑی نہ ہوتے, آپ کوئی نئی چیز لائے ہوتے, تو آپ کی باتیں وہ باتیں نہ ہوتی. لہذا ایمان لاؤ اس نبی پر. یہ پہلی عقلی دلیل بھی ہے, نقلی دلیل بھی ہے کہ کیوں نہ ایمان لاؤ جب باتیں ایک ہی ہیں, اور تمہیں کہا بھی گیا ایمان لانے کے لیے, تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اے یہودیوں, اے بنی اسرائیلیوں, یہ مدینہ میں ان کو خطاب ہے, تم اس قرآن یا اس نبی کے ساتھ سب سے پہلے کافر مت بنو. اس سے پہلے بھی کافر تو موجود تھے مکہ میں, جو مشرکین تھے وہ ایمان نہ لا کر وہ بھی تو کافر ٹھہرے. ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ ٹھہرو؟ مشرکین مکہ جو کافر تھے, ان کے پاس کوئی تعلیمات, کوئی علم نہیں تھا, اسی لیے ان کو آگے آئے گا, یا پیچھے آپ نے سماعت بھی فرمایا ہوگا, ان کو امی جاہل کہا جاتا تھا. مشرکین مکہ کو یہودی اور عیسائی امی کہتے تھے, جاہل لوگ ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے پاس علم تھا, یہودیوں کے پاس خاص طور پر. تم وہ پہلے کافر مت بنو جن کے پاس علم ہو, جان بوجھ کر وہ ایمان نہیں لا رہے. مشرکین مکہ سے اللہ نے اس اسلوب میں گفتگو نہیں کی, انہیں دلائل دی ہیں, انہیں سمجھایا ہے. یہودیوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے, تم تو جانتے ہو, پھر کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ اس لیے سب سے پہلے کافر مت بنو جن کے پاس علم ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کہ تمہارے طریقے پر چلتے ہوئے بعد میں جو بھی آئے گا وہ یہ کہے گا یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہلے سے کتاب موجود تھی, انبیاء کے, یہ جب ایمان نہیں لا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سچا نہیں ہے. بعد میں جو دیکھا دیکھی تمہارے نقش قدم پر چل کر ایمان نہیں لائے گا, اس کا وزر بھی تمہارے سر پڑے گا. لہذا یہ اپنے سر مت لا دو کہ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے ہو. اسی لیے سب سے پہلے کام کرنا, سب سے پہلے, اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اگر اچھا کام ہے تو فائدے ہی فائدے ہیں, اگر برا کام ہے تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے, بڑے غریب تھے, محتاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے, آپ گفتگو پہلے بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، گفتگو ایک اچھا موڈ تھا آپ کا۔ آپ نے جب ان غریبوں کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ظاہر سی بات ہے، واقعتاً جس کے دل میں انسانیت کا دکھ درد ہو اس کے چہرے پر تبدیلی تو آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے پر تبدیلی آئی، لوگ بیٹھے رہے، ایک شخص اس چیز کو بھانپ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ غربت اور فقر و فاقہ اچھا نہیں لگا۔ اپنے گھر گیا، جو جمع پونجی تھی تھوڑی سی کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی کہ آپ ہمیں صدقہ ہے، ان کو دے دیجیے۔ جب اس شخص نے ایک قدم اٹھایا، اس کو دیکھا، دیکھی کئی لوگ اٹھے، اپنے اپنے گھروں کو گئے، کئی لوگ آئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے اندر دو ڈھیر لگ گئے، ایک کھجوروں کا، ایک کپڑوں وغیرہ کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے، اور آپ نے اس وقت یہ تاریخی جملے قاعدہ اور قانون ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ ابتدا کرتا ہے اس کو، پھر اس کو دیکھا دیکھی لوگ عمل کرتے ہیں آگے۔ فرمایا اس شخص کو جس نے پہلی یہ اینٹ رکھی تھی، اس کو اپنے عمل کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ دیکھا دیکھی اس کے عمل کرتے رہے، ان لوگوں کو ان کے عمل کا اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی ان کے عمل کا اجر ملے گا، کیونکہ اس آدمی نے ابتدا کی اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر کام کیا۔ اور یہی قاعدہ آپ نے اس کے الٹ بھی بیان کیا کہ کوئی شخص کو غلط کام کرتا ہے پہلی دفعہ، اور پھر لوگ دیکھا دیکھی اس کے وہ غلط کام میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کو تو اپنے کاموں کا گناہ ملے گا، اس کو بھی اپنے گناہ کا، غلط کام کا گناہ ملے گا، لیکن ان لوگوں کے گناہ کا سر بھی اس کے سر پہ لادا جائے گا، گناہ کا وزر بھی اس کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی۔ لہذا ابتدا سوچ سمجھ کر کیجئے جس چیز کی آپ ابتدا کر رہے ہیں۔ ولا تکون اول کافر، بھی بڑا اہم کلمہ ہے، سب سے پہلے کافر مت بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیاتوں کو، میری نازل کردہ وحی کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ولا تشتروا، یہ لفظ اشترا، یشتری، شرا، یشری، عربی زبان کے آپ سنتے ہوں گے بسا اوقات کے ایک خاصہ ہے کہ بڑی گہری زبان ہے، باریک زبان ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ لفظ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل ازداد میں سے، ازداد ضد میں سے الٹ، یہ ایک معنی ادا کرتا ہے، اور اپنے سے الٹ جو دوسرا معنی ہے، جو بالکل مخالف معنی ہے، وہ بھی اس وقت بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا معنی خرید بھی ہوتا ہے، فروخت بھی ہوتا ہے۔ لفظ شرا یشری اور اشترا یشتری کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک عربی زبان کی ایک گہرائی ہے، فصاحت اور بلاغت ہے۔ میری آیات کو چند ٹکوں کی خاطر مت بیچو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ پیسے ملے تو بیچ سکتے ہیں انسان، پوری دنیا بھی اگر مل جائے وہ ہے چند ٹکے اللہ کے دین کے سامنے۔ اللہ کے دین کو اس کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ یہودی آگے، یہ تو ابتدا، یہ سمجھے ایک مقدمہ ہے، آگے پوری تفصیل آئے گی اس پورے سپارے کے اندر، یہ کیسے اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے، کیسے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آگے چند آیات کے بعد آئے گا فَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے ہاتھوں سے تورات کو تبدیل کرتے، تورات میں جو اللہ کی وحی ہے اس میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرتے اور اس کو منسوب کرتے اللہ کی طرف، کہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہو۔ گناہ کر کے آ گئے کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دو گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسے آج ہمارے یہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس یہ کام کر لو، ایک رسم ادا کر دو، اس رسم ادا کرنے کے بعد تم کچھ بھی کرتے رہو، تم بخشے بخشائے ہو، ہمارا تعلق تو فلاں شخصیت کے ساتھ ہے، وہ تو تمہیں چھڑوا کر چھوڑے گی، بخشوا کر چھوڑے گی۔ اب یہ جو نظریہ ہے بخشوانے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ انہی آیات میں، اگلی آیات میں رد کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی آیات کو بیچنا، اللہ کے دین کو استعمال کرنا دنیا کمانے کے لیے، یہ بدترین طریقہ کار تھا یہودیوں کا، جو آج ہماری اس امت کے اندر بھی کسی حد تک موجود ہے کہ دین کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کہیں ایک آدھ دفعہ کہیں ذکر کرنا ہوا تو لوگوں نے اس کی مثالیں پوچھی بھی، خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اپنے ارد گرد نظر اٹھائیے اور دیکھیے کہ کہاں پر آدمی دین کا نام لے رہا ہے، دین کو استعمال کر رہا ہے، اور دین کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے اپنے فوائد سمیٹ رہا ہے، اپنی دنیا کما رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو اس معاملے میں، دیکھو خیال کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو، خلط ملت نہ کرو۔ حق کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، حق جب باطل کے ساتھ مل جاتا ہے تو حق ہو جاتا ہے، اور یہ حق کو چھپانے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے، تم یہ حرکت مت کرو۔ کیسے نہ کرو؟ آخری نبی نے آنا ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں، لوگوں کو صحیح صحیح بتا دو، لوگ سمجھ جائیں گے یہ نبی کون ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کیا، آخری نبی کا وجود باقی رکھا کہ وہ آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا, اس کی نشانیوں میں, ان آیات میں, ان چیزوں میں ایسی تبدیلی کی کہ وہ کسی طرح سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ ہو سکے. اب وہ حق تھا ایک نبی کا آنا, وہ اس باطل کے ساتھ مل کر حق چھپ گیا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جان رہے ہو, تمہیں پتہ ہے. ایک تو ہے جہالت میں, وہ بھی گناہ ہے, ایک یہ تم جان بوجھ کر یہ کام کرو, یہ تو انتہائی خطرناک جرم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, دیکھو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, اپنے آپ کو سدھارو, نبی پر ایمان لاؤ, یہ عبادات کرو, کامیاب ہو جاؤ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب, کیا تم وہ ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسكم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, یعنی خود عمل نہیں کرتے. ایک ہے نیکی کا حکم دینا, لوگوں کو اچھائی بتانا, یہ ایک نیکی ہے اپنی ذات میں, اور ایک ہے اس نیکی کی بات پر خود عمل کرنا, یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ دو نیکی ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو شخص کسی نیکی پر عمل نہ کرتا ہو, کسی اچھے کام پر عمل نہ کرتا ہو, کسی کو کوئی نیک کام, نیک عمل, نیک چیز بتا بھی نہیں سکتا. یہ ایک الگ نیکی ہے, یہ ایک الگ نیکی ہے. یہ بھی انسان نے کرنی ہے, یہ بھی انسان نے کرنی ہے. اس کے نہ کرنے کی وجہ سے, خود عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے, اس کا معنی نہیں ہے کسی کو وہ حق بتائے بھی نہیں اور کسی کو اچھی چیز کی تعلیم نہ دے. اس کا یہاں جو مذمت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ تم دیکھو جانتے ہو, بوجھتے ہو, لوگوں کو بتا رہے ہو, پھر خود عمل کیوں نہیں کر رہے. یہ تحریر ہے, ابھارنا ہے. انسان کا بہتری اسی میں ہے کہ وہ دونوں چیزوں پر عمل کرے, لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے, اچھائی بتائے بھی, اور خود اس کے پاس اچھائی ہو بھی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اچھائی پر عمل نہیں کر رہا یا نہیں کر سکتا یا اس کے پاس کوئی مزہ ہے یا ویسے ہی نہیں کر رہا تو کسی کو وہ اچھائی کی تعلیم بھی نہ دے. یہ ایک الگ جرم ہے, یہ ایک الگ جرم ہے. لہذا ایک غلطی ہو رہی ہے تو دوسری غلطی اس غلطی کی بنیاد پر نہ کرے. ہاں یہ اللہ کے ہاں ہے جرم بہت بڑا کہ لوگوں کو اچھائی بتا کر خود اچھائی پر عمل نہ کرے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں. اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انسان وہ بات کہے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا. لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ کسی نیکی کی بات کر رہا ہے, لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے رہا ہے, وہ اچھائی اس کے اپنے اندر خود بھی ہونی چاہیے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, نسیان سے تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اس حال میں کہ تم خود یہ کتاب پڑھ رہے ہو, تورات پڑھ رہے ہو, اس کی تعلیمات تمہارے پاس ہے, خود کیوں نہیں عمل کر رہے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تم کر کیا رہے ہو. دنیا میں یہ آدمی قابل تعریف ہے جو لوگوں کو کہے تم ایسا کرو اور خود نہ کرے. اللہ کا دین سب کے لیے برابر ہے. جہاں اللہ کسی کے لیے تخصیص کرے گا وہ تخصیص ہے, باقی سب احکامات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب کام سب نے کرنے ہیں, وہ چاہے اللہ کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو, نماز اس سے بھی معاف نہیں ہے. ہاں جن وجوہات پر معاف کیا اللہ نے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن مقرب ہو کر کہ انسان اللہ کا عبادت کر کر کے قریبی ہو جائے کہ اس سے نمازیں معاف ہو جائیں, وہ روزے نہیں رکھے گا, وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, یہ ناممکن چیز ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اہم ترین بات کہ اللہ کی مدد طلب کرو, اللہ سے مدد مانگو. ایک مدد مانگنے کا ذریعہ ہے دعا کرنا, اور ایک مدد ہے عملی طور پر مدد, اور وہ یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو واقعتاً اللہ کی مدد سے ملوا ہی دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, مسلم احمد کی حدیث ہے, اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب بھی کوئی پریشانی, کوئی بڑا معاملہ ہوتا, آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے, نوافل ادا کرتے, اللہ کی طرف جاتے. تو یہ نماز جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. بات یاد رکھیں, مشکل کشا اللہ ہے, مشکل دور کرنے والا اللہ ہے, جو پریشانی آئے گی اس کو حل اللہ کرے گا, اور اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے. یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ذریعہ اپنا لیا, اب اللہ آپ کی مدد کرے گا, وہ چاہے آج کرے, کل کرے, پرسوں کرے, جب اس کا حکم ہوگا, جب اس کی حکمت ہوگی, اسی کے مطابق وہ اپنے فیصلے صادر کرے گا. دوسرا نمبر پر صبر ہے, جس سے انسان کو, اس کے نفس کو, اس کے دماغ کو, اس کی طبیعت کو, عقل کو, سوچ کو سکون آ جاتا ہے. صبر جب انسان کر لیتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق, تو اسے اندر سے ٹھنڈک مل جاتی ہے, اندر سے کرتا نہیں, پریشان نہیں ہوتا, اور اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت آسان سے آسان ہو جاتی ہے. صرف دماغ کو اتنا سمجھا لے کہ کچھ بھی نہیں ہے, میرا اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ نے اسی طرح لکھا تھا, اور اس میں میرے لیے بہتری ہے, اور اللہ میرے لیے اس سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا. آپ کے دل و دماغ میں ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی, ٹینشن ہوتی ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی, میرے پاس بھی ہے, ابھی بھی ہوگی, اپنی اس ٹینشن کو صرف اپنا ایک جواب دیجئے, اور وہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہے جس کے حکم کی وجہ سے یہ مسئلہ میرے اوپر آیا ہے, اس مسئلے کو میرا اللہ حل کرے گا, اور جب تک نہیں ہوتا میری اس خاموشی پر میرا اللہ مجھے اجر دے گا. اپنے اللہ کی شکایات لے کر لوگوں کے پاس مت جائیے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا یہ مسئلہ ہو گیا. لوگوں کے سامنے رونا, لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانا, یعنی مذمت نہیں کر رہا میں, لیکن ایک طرح سے بسا اوقات کچھ لوگوں کو آپ سنیں گے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کی زبان پر آپ کو شکایت محسوس ہوگی اللہ کی, میرے ساتھ یہ ہو جا رہا ہے, میرے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے ہیں, میں ہی دنیا کا کوئی بہت بڑا بدنصیب ہوں. آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب ہیں, آپ کو اس کا تصور نہیں ہے. آپ یہ صبر کر کے دیکھیے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. واستعین بالصبر والصلاة. لیکن کیا ہے, یہ جو استعانت بالصبر والصلاه ہے, اللہ سے مدد مانگنا ہے صبر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ چیز بہت بھاری ہے, بہت بڑا کام ہے, آسان نہیں ہے. ہر آدمی اللہ سے مدد مانگ لے نماز پڑھ کے, ہر آدمی اللہ سے مدد مانگ لے صبر کر کے, ہر ایک کی بس کی بات تھوڑی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر خشوع اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کے قریبی مقرب جن کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر اور خوف ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور خشوع خضوع کرنے والے کون ہیں, جن کی عبادت میں, جن کے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو, کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جن کے دل و دماغ میں, جن کی سوچ میں, جن کے ہر کام میں, جن کے اٹھنے بیٹھنے میں, جن کے ہر مسئلے میں ان کے ہاں مقدم قیامت ہے, ان کے ہاں مقدم یہ کل میں نے اللہ کو اٹھ کے جواب دینا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اٹھ کر اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں, اپنے اللہ سے ملاقات ہوگی, اس کو جواب دینا ہے, اس نے سوال کرنا ہے. جس کے دل و دماغ میں تصور ہے وہ خاشع ہے, وہ ڈرنے والا ہے, اور وہ خاشع وہ ہے جو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے. ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, دین اسلام کڑی در کڑی ملا ہوا ہے. ایک کڑی اگر ٹوٹتی ہے تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے, لہٰذا اس کڑی سے کڑی ملا کر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یہ سب کے سب لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جس کے دل و دماغ میں تصور ہے وہ کامیاب, یہ ہے کامیابی کا راز, یہ ہے تمہاری ان حرکتوں کا جواب, ان حرکتوں کا علاج جو تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے. دنیا کی محبت یہودیوں کی خطاب ہے, تم اللہ کے نسم پر ایمان نہیں لا رہے کیونکہ تمہیں اپنی سرداری چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ذکر آئے گا سب اسی صورت کے اندر. ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو, آخرت کے دن پر یہ ساری مشکلیں پریشانیاں, یہ سب حسد تعصب بغض سب دل سے ختم ہو جائے گا. انسان کی اب ٹینشن میں دل و دماغ کے اندر ایک تصور گھوم رہا ہوگا, اور وہ یہ کہ کل اٹھ کر اللہ کو جواب دے رہا ہے, تو دنیا کے مسائل, پریشانیاں, مصیبتیں سب ہلکی ہو جائیں گی, اور انسان نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا بن جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا, پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے, بات ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اے بنی اسرائیلیوں اللہ سے یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی, فوقیت دی, اور دی, اس کا ذکر آگے آئے گا, یہ اگلی آیات میں یہی ذکر ہے. اور وہ فضیلت اللہ نے چھین بھی لی, انہی آیات میں ذکر ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینیت کو مسلط کر دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو, اللہ کے دین کو حقیر سمجھا, اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ کے احکامات ان کے لیے کوئی کھیل تماشا بن چکے تھے. اور جن لوگوں کی فطرت میں اللہ کا دین مذاق بن جائے, اس کی اہمیت اور حقارت, اہمیت ختم ہو جائے اور حقارت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے, وہ قوم افضل کہلانے کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے ان سے یہ افضلیت, یہ فوقیت. تو یہ آگے یہ پورا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت کیسے دی اور فضیلت کیسے چھینی, دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ہم یا ہم سے مراد مقصد اسلام جو آیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. تاریخ اس بات کی آگے چل کر آئے گا, وہ بنی اسماعیل میں سے تھے. تھے یہ بنی اسرائیل بھی, اور بنی اسماعیل بھی دونوں کے دونوں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد, اور ان کا تذکرہ بھی اسی صورت میں اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ, کیونکہ وہ ابو الانبیاء کا لقب بھی ان کو ملا. ان کے ساتھ نسبت کرنے میں, اپنا تعلق جوڑنے میں ہر مذہب, ہر قوم اپنا ایک فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا, اور اس کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سے واضح کیا ہے. تمہاری ان ساری بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی نفس یعنی کوئی انسان کسی انسان کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا, اس کا بدلہ نہیں بن سکتا, کوئی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. نمبر ایک بات یہ. کل قیامت کے دن کسی پر بھروسہ کر کے جاؤ گے تو کوئی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لہذا کیوں کسی کے نہیں اپنی آخرت، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو. ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی سے کسی کے متعلق شفاعت سفارش قبول کی جائے گی. یہاں سفارش کی، شفاعت کی نفی ہے، یہ اس سفارش کی نفی ہے جو انسان اپنے دماغ میں بٹھا کر بیٹھا ہے. مزعومہ، میں تو ان کے دماغ میں تھا، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نمبر ایک یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اللہ نے کئی انبیاء ہمارے اندر سے بھیجے ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ ہم تو یہ نسلوں نسل در نسل انبیاء کی نسلوں میں سے، ہمیں بچا لیا جائے گا، ہمیں تو چھڑا لیا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائے. ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی حسب کسی، حسب اور نسب کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں اچھی طرح ہر شخص کو بٹھا لینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعلقات اللہ کے ہاں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے، طویل حدیث ہے، آپ نے اپنی بات کا اختتام اس سنہرے حروف پر کیا ہے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا حسب و نسب کل قیامت کے دن اس کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ہے جن کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کون ہے؟ قریشی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اس کے مقابلے میں حسب و نسب کے اعتبار سے آپ نے کئی صحابہ اکرام کا نام سنا ہوگا، ان کی نہ کوئی بہت زیادہ حسب و نسب کے بارے میں تفصیلات مہیا ہے، نہ کوئی ان کو بہت زیادہ اعلیٰ نسب کے حساب سے جانتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر کئی صحابہ ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ایک تو ابو لہب ہے حسب و نصب والا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں برباد ہو جائے، اور ایک طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عزت سے ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی جنت میں گئے تو ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے چلتا ہوا محسوس کیا. سنا آپ نے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اللہ کے ہاں کسی کی کوئی اہمیت نہیں سوائے ایمان اور عمل کے. ایمان اور عمل ہے پھر بہت حیثیت ہے، پھر تعلقات بھی ہیں، پھر شفاعت بھی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام آئے گی. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اسعد الناس بشفاعت، کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت ہوگی کل قیامت کے دن، سفارش ہوگی، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ فرمایا ابو ہریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امید تھی، یہ مجھے پتا تھا کہ تم یہ سوال مجھ سے تم ہی کرو گے. تمہارا جو علم کے مطابق سوالات ہیں، جو علم کے لیے تمہاری حرص ہے، مجھے پتا تھا یہ سوال تم نے کرنا ہے. سنو، کل قیامت کے دن میری شفاعت سے وہ شخص بہراور ہوگا، کامیاب ہوگا، خوش نصیب ہوگا میری شفاعت کا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو شخص سچے طریقے سے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر کے آئے، یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرے، لا الہ الا اللہ، اس جملے کے مطابق زندگی گزار کرائے، اس کلمے کے مطابق، یہ آدمی وہ ہوگا جو میری شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا. جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کو کوئی نبی کسی طرح سے بھی کام نہیں آ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. شفاعت ہے اللہ کے حکم سے، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، جس شخص کو حکم دے گا، جس شخص کے لیے حکم دے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی. جس کو کہے گا کہ یہ سفارش کر سکتا ہے، صرف وہی کرے گا. اس کو بھی حکم ہوگا کہ تم صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کر سکتے ہو، انہی کے لیے ہوگی. ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی سفارش کر سکتے ہو، اتنی ہی ہوگی. یہ سارا سفارش کا معاملہ اصل میں عظمت ہے اللہ کی، اور وہ عظمت، وہ رحمت، وہ برکت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دکھانا چاہتا ہے کہ میرے یہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی عزت ہے، میں ان کے کہنے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ چھوڑنے والا، معاف کرنے والا تو ہے تو اللہ. ولا یؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کوئی فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لے، کوئی پیسے دے کر چھڑوا لے، اپنے آپ کو بخشوا لے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ناممکن ہے. ولا ہم سرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. لہذا اس دن سے ڈرو اور اپنے آپ کو سدھار لو. کل قیامت کے دن تمہارا بنی اسرائیل سے ہو جانا، تمہارا امت محمدیہ میں سے ہو جانا، تمہارا فلانی قوم اور برادری سے ہونا، تمہارے والد، باپ، دادا فلانے کام کاج والے لوگ ہوں، فلانا اونچا حسب و نصب ہو، بارگاہ الہی میں اس چیز کی کوئی اہمیت اور اوقات نہیں ہے حسب و نصب کی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. ہم نے اس کے بعد تمہیں، خود اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں قوم و قبیلوں میں بانٹا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف تعارف، صرف پہچان. یہ فلاں قوم فلاں قبیلہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا فلاں حسب و نسب. بس عزت اگر اس معیار تمہارے یہاں یہ چیز ہے کہ حسب و نسب یہ فلانی قوم فلانی برادری باپ دادا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے یہاں اس حسب و نسب کی کوئی اوقات نہیں, اللہ کے یہاں عزت اس کی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. یہ چیز اگر تمہارے اندر پیدا ہو یہودیوں تو یہ چیز تمہیں کامیاب کر سکتی ہے اس نبی پر جو بنی اسماعیل میں سے آیا ہے. تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ ہے حسد من عند انفسہم, اسی صورت میں تذکرہ ہے آگے جا کر, یہ ان کا حسد تھا ایک بغض تھا کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا. یہ چیز تمہیں لے ڈوبی, یہ حسب و نسب کسی کام نہیں آئے گا. اب سنو اللہ نے تم پر کیسے کیسے انعامات کیے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ایک مقدمے کے طور پر, اذکروا نعمتی اللہ میرے انعامات کو یاد کرو. پہلی نعمت, دو طرح کے انعامات اللہ نے ان پر اس مقام پر ذکر کیے. ایک ان کے اوپر جو پہلے سے مصیبتیں تھیں جو تھیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کی حکمت کی وجہ سے وہ انعام اللہ کی طرف سے آیا کہ مصیبتیں ہٹ گئیں, پریشانیاں ختم ہو گئیں, مسائل ختم ہو گئے. مسائل ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ان کو ملے من و سلوہ کی صورت میں, آسمانوں پر بادل سائے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ تھے, من و سلوہ اتر رہا تھا, کھانے پینے کی ٹینشن ختم, سکون دہ زندگی, بہترین آسائشیں, دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا, مار دیا, تمہیں تمہاری مصیبتیں ختم کر کے بھی اللہ تعالی نے انعامات دیے, تمہیں مزید انعامات سے دنیا میں رہنے کے لیے نوازا, لیکن تم کیا کرتے رہے وہ بھی سماعت فرمائیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تھوڑا سا رک کر لفظ آل پر بھی غور فرما لیجئے, یہ لفظ آل جو آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے رحمت برکت نازل فرما اور آل محمد پر. ہم آل محمد سے سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ایک داماد اور ان کے وہی نواسے اور آگے نواسوں کی نسلیں جن کو آج سید کہا جاتا ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں. جبکہ آل سے یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی. فرعون کی نسل, بیوی بچے بیٹیاں یہ مراد نہیں تھی, فرعون کے سارے متبعین اس کے پیروکار مراد تھے, فرعونیوں سے تمہیں نجات دی. آل کے اندر اصل تو گھر والے ہیں, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, آگے نسلیں بھی ہیں, اس میں بیویاں بھی ہیں اہل بیت کے اندر, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 22 سپارے کے شروع میں ذکر فرمایا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تم سے اے اہل بیت, خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں آل کے اندر شامل ہیں, آپ کی اولاد بھی آل کے اندر شامل ہے, آپ کے نواسے بھی آل کے اندر شامل ہیں, آپ کی پوری امت آل کے اندر شامل ہے. یہ آل متبع کے لیے بھی کہا جاتا ہے, جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متبعین کو آل سے تعبیر کیا ہے, آل فرعون. ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ کرتا کیا تھا, ایک بات ذہن میں رکھیں, جب بھی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے اس کے ظلم کا بڑھنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب اس کا انجام بہت قریب. ظالم کے ظلم کی طغیانی اسے گھبرائے مت, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ظالم کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو اللہ کا ایک الگ اور علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. ہر ظالم کو اللہ ایک چیز سزا نہیں دے, پچھلی قومیں گزری ہیں, ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ سزا دی ہے. کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے نشان عبرت بنا دیتا ہے, آگے آئے گا یہی قوم تھی جنہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلا, مذاق کیا, ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا, اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر سے بدل دیا اور ذلیل اور رسوا کر دیا. کسی کو مرنے سے پہلے ظالم کو نشان عبرت بناتا ہے, کسی ظالم کی موت کو نشان عبرت بناتا ہے, اور کسی ظالم کو مرنے کے بعد نشان عبرت بناتا ہے. اور یہ اس کا قانون ہے کہ مظلوم کے دل کو سکون بھی پہنچاتا ہے ظالم کے انجام کو دکھا کر. باقی ظالم کے ساتھ جو بعد میں کرے گا وہ تو اس کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے, ظالم کی پکڑ علیحدہ علیحدہ کرتا ہے, ہر ظالم کا انجام ایک علیحدہ ہوتا ہے, کسی کا پہلے, کسی کا مرتے وقت اور کسی کا مرنے کے بعد. یہ میں بات کر رہا ہوں, آپ کسی بھی دنیا کے ظالم کے اوپر تصور کرنا چاہیں, غور کر کے دیکھ لیں, آپ کو مثالیں مل جائیں گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ, کرتا کیا تھا تمہیں بدترین عذاب سے, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, بدترین عذاب سے اس نے تمہیں دوچار کیا ہوا تھا, برا تمہارے ساتھ سلوک تھا. ایک تو یہ تھی قوم عمالقہ فرعون کی, فرعون اس کا لقب تھا، جیسے ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم، یہ وزیر، صدر، یہ لقب ہے نا، جو بھی اس عہدے پر آ جائے، اسی طرح جو بھی اس کے بادشاہ کے عہدے پر آ جائے اس کا لقب تھا فرعون، یہ نام نہیں تھا اس کا. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا، جو 12 یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نکل کر 12 ان کے قبیلے بنے آگے، وہ سب کے سب اس کے غلام بنے، اس قوم کے. ان سے سارا دن رات محنت مزدوری کروانا، پھر اس کو جب پتہ چلا کہ اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، پھر جب اسے اطلاع دی گئی کہ ایک آئے گا جو تمہاری نسل کو ختم کر دے گا، اس نے حکم دیا بچوں کو ذبح کرو، عورتوں کو زندہ رکھو. یذبحون، اس کے عذاب دینے کی بدترین شکل یہ تھی، جو بیٹا پیدا ہوگا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ہی تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش، تمہارا رب تمہیں آزما رہا تھا. اب اپنے رب کی قدرت دیکھو، اپنے رب کو پہچانو کہ اس نے اس بچے کو پیدا کیا، اسی کے گھر پرورش دلوائی، جس کا پورا تذکرہ سورہ قصص کے اندر 20 سپارے کے اندر موجود ہے، سورہ طہٰ کی ابتدا کے اندر موجود ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اسی کے گھر پرورش دلوائی، فرعون کے، اسی کے ہاتھوں سے پلوایا، اور یہ قتل کرتا جا رہا تھا بچوں کو، نہیں قتل کرنے دیا اس کو. اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھے، جہاں سے آپ کو تکلیف ملتی ہے، جہاں سے جو آپ کے لیے پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آپ کا رب آپ کے لیے اسی مصیبت سے آپ کے لیے بہتری اور راستہ فراہم کرنے کے لیے قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، بس شرط یہ کہ آپ اپنے رب کے بن کر دکھائیں. مسائل تو وہ حل کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کے بھی کر رہا ہے، جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ اعزاز نہیں ہے. اعزاز یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر اس کی بندگی ادا کر کے پھر اس کی نعمتوں سے محظوظ ہو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نجات کیسے تھی؟ اس نجات کی تفصیل کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا تھا جو آگے جا کر سمندر میں مل رہا تھا، اس کو تمہارے لیے فرقنا، پھاڑ کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا. اور کیسا کیا؟ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے، لاٹھی تمہارے پاس ہے، وحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، یہ مارو سمندر پر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی درمیان سے ہٹ کر سائڈوں پر سمٹ کر ایسے گیا جیسے بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹیاں، ایسے سمٹ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا، درمیان سے راستہ خالی ہو گیا، دریا تھا، 12 قبیلے تھے، گزر گئے پیچھے فرعون اپنے نشے میں. تو پورا واقعہ تفصیل سے قرآن میں 12 موجود ہے. قوم پریشان بھی تھی، آگے سمندر، پیچھے فرعون، مر گئے، غرق ہو گئے. اللہ نے راستہ فراہم کیا پیچھے سے جب یہ فرعون پہنچا، حالانکہ تھا سمجھدار آدمی، اس کو پتا تھا میں نے غرق ہونا ہے، مرنا ہے، یہ آدمی مجھے مار کر چھوڑے گا، لیکن اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، کود گیا اسی جگہ پر. حالانکہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، راستہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. درمیان میں پہنچا، ادھر سے یہ لوگ پار لگ گئے. جب یہ فرعون درمیان میں پہنچا، واغرقنا آل فرعون، ہم نے پورے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اور مزہ کیا تھا؟ مزہ یہ تھا کہ وانتم تنظرون، تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کیا، تم مظلوموں کو اس ظالم کا انجام میں نے دکھا دیا. بڑی اکڑ تھی اس کے اندر، تمہیں بہت اس نے تنگ پریشان کر کے رکھا، اب تمہارے سینوں کو ٹھنڈک مل گئی. یہ پہلا انعام تھا تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو غرق بھی کیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا. پھر اس کے بعد جب یہ وہاں سے باہر نکلے، مصر سے آگے پہنچے، اب ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کچھ چاہیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر 90 سپارے میں کیا. وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ کی طرف بلایا، سینا کے علاقے میں موجود تھے، تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی تھی، 40 راتوں کے لیے گئے، اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، اس کا ذکر بھی سورہ اعراف کے اندر موجود ہے. یہاں یہ لوگ جب باہر نکل کر گئے، پیچھے سے سورہ طہٰ کے اندر موجود ہے، سامری آیا، اس نے ایک بچھڑا ان کے سامنے گائے کا بچہ رکھا، کہا یہ دیکھو یہ رب ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہوا کراس ہوتی تھی، آواز نکلتی تھی۔ جاہل بیوقوف اپنے سامنے خدا، یہ جس نے ہمیں فرعون سے نجات دی، سب کچھ کیا، اس نے کہا ہاد الحکم الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا خدا ہے، یہی فرعون کا خدا، یہی موسیٰ کا بھی خدا تھا، موسیٰ تو پتہ نہیں بھٹک کر کہاں چلا گیا، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ تم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے اس بچھڑے کو، اس گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا۔ انہوں نے اللہ کا اتنا بڑا انعام دیکھا کہ اللہ نے ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، یہ انہوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود رہے عرصے تک، وہ کچھ دنوں کے لیے دور ہوئے، ہارون علیہ السلام پیچھے سے موجود تھے، سورۃ طہٰ کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، ایک نبی کی موجودگی میں، ایک رسول جو ان، اور ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی، ایک اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام دیکھ کر بھی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ پھر وہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے ایک دفعہ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ کے نبی کا امتی بن گیا ہوں، تو میں شرک نہیں کر سکتا؟ یہ جو بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، اس سے مراد صحابہ اکرام تھے، پوری امت نہیں تھی۔ کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے، نبی کی موجودگی میں جب یہ لوگ شرک کر سکتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیل ابراہیم علیہ السلام جب وہ دعا کرے وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسلام، تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میں شرک نہیں کر سکتا، مجھ سے بھی شرک سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے عمل ہے، ایمان ہے، اللہ کے صحیح احکامات کی پہچان ہے، نہ کہ واسطے اور تعلقات ہیں۔ پھر بھی تم نے جب معافی مانگی، تم نے عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سمجھایا کہ بچھڑا کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ تمہارا خدا ہے، یہ لو، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، سمجھ میں آ گئی بات، لیکن توبہ کی شکل الگ تھی، وہ آگے آ رہا ہے اس کے ذکر۔ تو اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر سکتا ہے، تو اس کے بعد ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اگر انسان توبہ کرے۔ توبہ بھی شرک سے اگر توبہ کی جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان بغیر توبہ کے مر جائے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت کو بھی یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، فرقان معجزات عطا کیے، تاکہ تم صحیح راہ پر چلتے رہو، ہدایت یافتہ رہو۔ یہ تمہاری ہدایت کے لیے کتاب آئی تھی، تمہیں شیطان سے مقابلہ کروانے کے لیے آئی تھی۔ آگے اس توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بچھڑے سے عبادت کرنے کے بعد ان کی توبہ کو قبول کس انداز میں کیا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ وقت ہمارا اس تفسیر کا پورا ہو چکا ہے، دو منٹ وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد اپنا اگلا سبق جو ہے وہ احکام و مسائل کا، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، بس بس اس کو ساتھ لے کر جائیں گے، لیپ ٹاپ۔